کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں لیکن میں نے کہ تعلیم کو ہم موخر نہیں کرتے, تعلیم کر کے ان سے بات کروں. اجازت معمول تو رہتا تھا ابھی میں حضرت سے بات کر رہا تھا کہ پہلے ذرا یہ انفاقی عیسیٰ کی تعلیم ہے, انفاقی عیسیٰ علیہ السلام کے رحمتہ اللہ کے اندر گزار ہیں, تو پہلے اس کے لیے ذرا زیادہ ٹائم مل جائے کرتا تھا. اب چونکہ بیرونی دورے زیادہ ہو گئے تو اس کو صرف بدھ کا دن ہی باقی رہ گیا. میں نے کہا کہ بدھ کا دن بھی رہ گیا, اس سے ذرا اندر محسوس کرتے کہ پورا خیال ہو گیا. اس کے بڑے برکات ہیں, مطلب ہم نے اس کی تعلیم شروع کی اللہ سے بہت بڑے برکات نصیب ہو گئے. ایک مجاز کی تسلی, ایک صاحب اجازت نے دوران قیام خانقاہ اپنے آپ کو کورا سمجھ کر اس کی شکایت لکھی. حضرت والا نے اس کے اس عنوان سے تسلی فرمائی کہ آفتاب کے سامنے چاند بے نور معلوم ہوتا ہے, مگر دراصل وہ بے نور نہیں ہوتا بلکہ آفتاب سے برابر کس بے نور کرتا رہتا ہے, البتہ آفتاب کے سامنے اس کو اپنا نور محسوس نہیں ہوتا. یہ اصل میں دو طرفہ معاملہ ہے. انسان جتنا جتنا کسب فیض کرتا رہتا ہے اس کی نظر تیز ہوتی رہتی ہے, یعنی حقیقت شناس ہوتا جاتا ہے, لہذا جو عیوب پہلے معلوم نہیں ہوتے وہ بھی معلوم ہونے لگتے ہیں. تو لوگ تو ان کو ترقی پہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ترقی کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو تنزل پہ محسوس کر رہا ہے, میں تو شاید گر رہا ہوں, اور یہی ترقی ہوتی ہے. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ ایک اور صاحب کا ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے ایک درخت کسی تالاب یا دریا کے کنارے ہو, اس پہ اگر کوئی چڑھ رہا ہو تو دریا میں وہ اپنے آپ کو نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوگا, اور اگر نیچے اتر رہا ہوگا تو اپنے آپ کو اوپر چڑھتا ہوا محسوس کرے گا. تو گویا کہ یہ طریقہ چونکہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سب, تو اس میں یہ ہے کہ جتنا جتنا اوپر چڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو نیچے جاتا ہوا محسوس کرتا ہے, کیونکہ اس دنیا میں حقیقت کا پتہ چلنا مشکل ہے. تو جن کی بھی ترقی ہو رہی تھی وہ اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کرتا ہے, اور جن کی تنزلی ہو رہی ہوتی وہ اپنے آپ کو اونچا یعنی محسوس کر رہے تھے کہ شاید میں بڑھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات حضرت نے آپ ارشاد فرمائی, یعنی ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا, حالانکہ بات بالکل یہی تھی جو ابھی میں نے عرض کر لی. ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جس وقت انسان کو جہاں سے فیض ہو رہا ہو وہ سامنے ہو تو پھر اپنے آپ نظر نہیں آتا, اس کے اپنے آپ بالکل اس وقت بے نور محسوس ہوتا ہے. ان کی مثال حضرت نے ایک جگہ اپنی دی تھی. ایک دفعہ دیوبند میں جب ان کا مطلب جو ہے نا وہ دستار بندی ہو رہی تھی, تو جب ان حضرات کو پتہ چل گیا تو سب اپنے استادوں کے پاس چلے گئے, جیسے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. تو ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہماری دستار بندی کر رہے ہیں, حالانکہ ہم تو دین کو بدنام کرنے والے ہو جائیں گے, علم کو بدنام ہو جائے گا ہماری وجہ سے, تو آپ ہماری دستار بندی نہ کریں. حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمائے ہاں تمہیں ایسا ہی معلوم ہونا چاہیے, لیکن یہ اس وجہ سے کہ تم اپنے استادوں کے سامنے ہو, ذرا باہر نکل کے دیکھو تو تم ہی تم ہوگے, آگے سارا میدان صاف ہے. جیسے کہ حضرت نے فرمایا تھا بالکل بات بالکل صحیح تھی. اب ظاہر ہے حضرات کے سامنے کون تیار کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دل نورانیت نصیب فرمائی تھی, جہاں جہاں جاتے تھے تو وہی نظر آتے تھے. اب بھی اگر دیکھے گرو پیچھے کی طرف ہم دیکھے تو یہی نظر آتے ہیں, یہی مولانا رشید علی تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ, مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا صاحب, یہی نظر آتے. حالانکہ اس وقت موجود تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن اللہ جل شان نے جن سے دین کو پھیلایا وہ یہی حضرات تھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کے سامنے جب ہوتا ہے تو اپنے میں کچھ نظر نہیں آتا. اچھا ایک تو یہ تھی چیز ہے. دوسرا جو مشائخ ہوتے ہیں ان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنا آپ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لہذا وہ اپنے مریدوں میں اور اپنے خلفاء میں وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے جو اپنے آپ میں دیکھ نہیں رہے ہوتے، لہذا ان کو ان کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہوتی، بلکہ حیرت کرتے ہیں کمال ہے، یعنی ہمارے خلفاء یا مرید ہیں ان کو یہ کچھ مل رہا ہے اور اپنے آپ کے اوپر وہ گمان ایسے کر رہے ہوتے. تو یہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پیر مرید عجیب لائن ہے کہ اس میں مرید پیر کی اصلاح کرتے ہیں اور پیر مرید کی اصلاح کرتا ہے، یعنی پیر جو ہے نا وہ مرید کو اصلاح کرتا ہے، یہ ظاہر ہے وہ تو طریقہ یہی ہے. مرید پیر کی اس طرح اصلاح کرتا ہے کہ مرید کے اندر جو چیزیں ان کو نظر آتی تو خود اس کو بھی استقامت اس کے ذریعے سے نصیب ہو رہی ہوتی ہے، کہ جب اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نصیب ہو رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس ان کے ذریعے سے ان کو بھی استقامت نصیب کر رہے ہوتے ہیں. ایک سخت ناگوار واقع پریشاد فرمائے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حاکم و حکیم ہونے کا مرقبہ قلب میں ایسا پختہ کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے کے وقت بھی خواہ وہ ظاہر کے متعلق ہو یا باطن کے، جس کو پریشانی کہتے ہو لاحق نہیں ہوتا، بس وفیض اللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی اور حکیم بھی ہیں. حاکم ہونے کی حیثیت سے تو انہیں پورے اختیار و حق حاصل ہے کہ اپنی مخلوق میں جس وقت جو چاہے جس قسم کا چاہے تصرف فرمائے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، کسی کو ذرا بھی مجال چون و شراکا نہیں ہے. اور حکیم ہونے کی بنا پر اطمینان ہے کہ ان کا جو تصرف ہوگا وہ صراط حکمت سے ہوگا، پھر پریشانی کی کوئی وجہ نہیں. تو حضرت مولانا فرمایا سبحان اللہ، کہ اعلیٰ درجہ کا مراقبہ ہے، اگر اس کو پختہ کر لیا جائے تو ظاہر یا باطنی کسی قسم کی پریشان لاحق نہ ہو. واقعتاً انسان تب پریشان ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی. ایک بہت بڑی بات جو آج کل کے حالات میں ہمیں بہت نظر آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب کفار کے ظلم کو دیکھتے ہیں تو کفار کا مقابلہ تو ضروری ہے، وہ تو جہاد ہے، وہ تو قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، لیکن شیطان اس کو دوسرے رخ میں لاتا ہے، یعنی مایوس کی طرف لاتا ہے، اور یہ ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو نا اس کے ساتھ کیوں، اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے. مطلب گویا کہ بجائے اس کے اپنے اوپر نظر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ من ذلک بدگمانی کی نسبت شیطان کراتا ہے. اگر اپنے اوپر نظر جائے تو پھر تو جہاد ہو، ہاں، اور اگر ان کی طرف نظر جائے، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف نظر جائے تو پھر بدگمانی ہوتی، اور یہ بدگمانی بات ہوتا ہے کفر تک بھی جا سکتی ہے، ہماری سے کفر ہے. ہاں جی، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کو بھی قیاس کر لیتا ہے، کہ جیسے ہمارے احساسات ہیں، جذبات ہیں، حالات ہیں، اس طرح نعوذ باللہ من ذلک اللہ تعالیٰ کی بھی ہوں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ جل شانہ کے سامنے تو بڑے سے بڑے کافر کی کچھ بھی نہیں، اگر اس کو بھی پکڑنا چاہے تو اسے کون بچا سکتا ہے. اگر اس کو ڈیل دی ہوئی تو ڈیل حکمت سے دی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پورے نظام سب سے بڑے دشمن شیطان ہے. اب شیطان آپ کو یہ کہہ رہے کہ شیطان کو کیوں چھوڑ دیا، خود شیطان نے جو مطلب مہلت خود مانگی تھی کہ مجھے مہلت دے، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا تجھے معلوم مدد کر تجھے مہلت ہے، اور پھر شیطان سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں دائیں طرف جاؤں گا، بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، اور تو اس میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا بات ہو گئی، جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری بات مانیں گے میں تجھ سے اور تیرے متبین سے جاننے کو پڑتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ بات تو بات ہے، اللہ پاک نے فرمائی جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، آئی. اور دوسری بات جو شیطان کی بات مانیں گے ان کے لیے نتیجہ بتا دیا اللہ پاک نے، دو باتیں سامنے ہیں. اب جو پہلی بات ہے کہ جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا یعنی جن کے اصلاح نفس ہو چکا ہو ان کے اوپر شیطان کا دعویٰ نہیں کرتا. قد افلح من زکاہا وزکاہا ومن دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا اس نے ایسا نہیں کیا جس نے اپنا نفس کا تذکیہ نہیں کیا. اب جس کا تذکیہ ہو چکا ہے تو اس کو تو اللہ پاک نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، قد افلح. اب اس کے بعد کیا چیز ہو جاتی ہے؟ قد افلح تو ہو گیا نا. اب اس کے بعد شیطان کا اس کے پاس اس کے اوپر داؤ چلنے کا کیا صورت رہ گئی؟ شیطان کو اس کے اوپر داؤ نہیں چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کہا یہ میرے ہیں، تو جو میں اللہ پاک کے ہیں تو ان کے اوپر تو شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. لیکن جو شیطان کی مانیں گے اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتا دیا کہ جہنم کی طرف جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ جل شانو کے سامنے بڑے سے بڑے کافر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں کہ اس کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے. ہاں جی ڈیل بھی ہے لیکن رسی اپنے ہاتھ میں، بھاگ تو سکتا نہیں، کہاں بھاگے گا؟ ہاں جی جیسے اگر کوئی شخص ہے اور چوہا اندر آ جائے اور اس کو پتہ ہو مجھ سے بھاگنے سے مارا تو میں نے چلو جی اچھلے کودے جہاں تک بھاگ سکتے بھاگے، آخر میں نے اس کو مارنا تو ہے. آج تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی کچھ بھی نہیں. ہاں اللہ پاک نے ہمیں مکلف کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مقابلہ کر لیں اور اسباب اختیار کریں اور اللہ پاک سے مانگے، مسبب الاسباب پر نظر ہو اور اسباب ہم اختیار کر لیں دونوں چیزوں پر. اگر ایک انسان اسباب اختیار نہ کرے بیٹھ جائے گوشے میں کہ بس اللہ ہی سب کچھ کر لے تو وہ تو کوئی موسیٰ والی بات ہو گئی تھی، تو اور تیرا خدا کر لیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو نہیں. لیکن اسباب اختیار کرے گا اور پھر نظر خدا پہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور یہ اللہ پاک کا سنت ہے، اللہ پاک کی مدد آتی ہے. ہاں وہ تو قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ جو پیغمبر کے ساتھ تھے اور ان مدد وہ چیخ پڑے کب اللہ کی مدد آئے گی. ہاں جی اللہ پاک اللہ نصر اللہ اب تو بس بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تو قریب ہے، لیکن قریب اللہ پاک اپنا وہ ہمارے قریب اور ہے اللہ تعالیٰ قریب اور ہے. اللہ جل شانہ نے جو چیز جس کے ساتھ اٹیچ کر لیا وہ اس کے لیے قریب ہے. مطلب جیسے مطلب اس چیز کے ساتھ وہ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے لمبی ریل گاڑی ہو اور اس کے آخر میں ڈبہ ہو، ریل چلے گا تو آخری ڈبہ بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا، وہ تو اس کے قریب ہی ہو. اگر جو میرے لحاظ سے دور ہے، میرے لحاظ سے دور ہے لیکن ٹرین کے راستے سے قریب ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک کے جو نظام اسباب ہے اس کے لحاظ سے وہ قریب ہوتا ہے، وہ ہونے والا ہوتا ہے، لہذا اللہ جل شانہ کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ مراقبہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اگر یہ کسی کا ذہن نشین ہو تو پھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی. حاکم ہونے کے لحاظ سے اس کا ہر کام مطلب ظاہر ہے وہ حاکم ہے، وہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ جل شانہ سب سے پوچھیں گے لیکن اللہ پاک سے کوئی پوچھ نہیں سکتا حاکم جو ہے. ہاں حکیم یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حاکم ہے لیکن اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہی ہے جو حکمت، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی حکمت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہی حکمت ہے. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور حاکم ہے، کر سکتا ہے اور جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی دل سے قانع ہو جائے، اسی کو تفویض کرتے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ چاہے وہ میرے ساتھ کرنا چاہے تو کر لیں، اوفوز امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اس لحاظ سے جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے دل سے بے چینی کو اٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں بے چینی نہیں آتی، کیونکہ بے چینی تب ہوتی ہے جب انسان مخلوق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. مخلوق کے ساتھ بے چینی ہے، خالق کے ساتھ بے چینی نہیں ہے. آج جو خالق کے ساتھ ہوگا تو وہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق تو فکر کرے گا جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح فکر کریں، لیکن وہ جو بلا وجہ فکر ہے یعنی جس کو ہم خامخواہ وہ کہتے ہیں انگزائٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہے، ڈپریشن کا مریض ہے یا انگزائٹی کا، اس کے لیے آیت بہت مفید ہے، اللہ بات ہاں جی جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ان کو جانشین بھی کرا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے. فرمایا کہ ایک سالک مبتلا ہے امراض باطن خیالیہ کو تعریف فرمایا کہ اس کا سال علاج یہ ہے کہ جب اس تخیلات کا ہجوم ہو اپنے قصد اختیار سے کسی نئے خیال کی طرف متوجہ ہونا ہو جانا اور متوجہ رہنا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر تخیلات باقی رہیں یا نہیں آ رہے ان کا رہنا یا آنا یقین غیر اختیاری ہے, کیونکہ مختلف قسم کے دو خیال ایک وقت میں اختیاراً جمع نہیں ہو سکتے, بس اشتباہ رفع ہو گیا. اور اگر بال اختیار اچھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں ظہول ہو جائے تو جب تم بھی وہ ظہول کا تدارک و استغفار سے اور پھر استعداد سے کام لیا جائے. خیال کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے اس کا کوئی برا خیال آ جاتا ہے تو یہ جو آ رہا ہے وسوسے کے طور پر, ہاں جی, جو خود سے انسان نہیں لا رہا خود سے آ رہا ہے تو کیا ہے یہ وسوسہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کا یعنی بہت زیادہ اثر ہو انسان کے اوپر, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے یعنی نظام جس کو ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں اس کے تابع ہوتی ہیں. مطلب ایک خیال آ جائے وہ انسان کے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر ان سے وہ افعال صادر ہونے لگتے ہیں. اچھا, اس صورت میں پھر اس کو کسی اچھے خیال کی طرف یا مباح خیال کی طرف, مباح جو گناہ نہ ہو, وہ تو گناہ والی چیز ہوگی نا, جو اس وسوسے سے وہ تو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے, لیکن مباح خیال کی طرف بھی اگر کوئی مائل ہو جائے اور اس کی طرف سوچنے لگے تو اس کی مطلب ہو جائے گا, مطلب سال ہو جائے گا. کیونکہ یہ یعنی وہ ہے یعنی نفسیاتی قانون ہے کہ ایک وقت میں انسان دو خیالوں کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتا, ان دو خیالوں کی طرف نہیں ہو سکتا. لہذا اگر اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اچھے خیال کی طرف متوجہ ہو گیا یا مباح خیالی سمجھو تو وہ اس سلسلے سے بچ جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں, ایک شخص ہے اس کو کھیتی باڑی کے ساتھ بڑا شغف ہے, زمیندار آدمی ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کو اگر برا خیال آ جائے وہ اپنے کھیتی باڑی میں بچ جائے کہ میں نے فلاں جگہ پر یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, چونکہ اس کا دل والی چیز ہے لہٰذا اس کی طرف اس پر متوجہ ہونا بہت آسان ہوگا, اگرچہ مباح خیال ہے لیکن اس کو گناہ سے بچا دیا. ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی ہے, ہاں, اب ادیب ہے تو چلو جی کسی مضمون کا پلاٹ سوچنا شروع کر دیں, ہاں جی, وہ مباح ہے اس کے لیے, لہذا وہ اس سے بچ جائے گا. کوئی ریاضی دان ہے اپنے ریاضی کی کسی کلیے میں پناہ لے سکتا ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک خیالات تو بہت ہیں لیکن نیک خیالات کے لیے انسان کی طبیعت اتنی جلدی نہیں چلتی جتنے کہ ان مباح خیالات کی طرف چلتی ہے جس کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے. تو مباح خیال مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کے خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مباح خیالات کا انسان سہارا لے لے, ہاں جی. ورنہ اگر کسی کی نیک چیز کے ذریعے سے جہاد ہے یا یوں سمجھ لے کوئی مدرسہ ہے یا تبلیغ ہے یا کوئی اور چیز ہے, اگر اس کا دل اس کے ساتھ لگ ہوئے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں, پھر تو اسی کی طرف متوجہ ہو جائے, وہ تو اعلیٰ صورت ہے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. جو طبعی چیزیں ہوتی ہیں وہ غالب رہتی ہیں, جو طبعی چیزیں وہ غالب رہتی ہیں, لہذا خیال کا جو علاج ہے وہ طبعی چیزوں کے ساتھ کرنا زیادہ مناسب. یہ مطلب تجربے کی چیز ہے. مطلب بظاہر تو انسان کہہ سکتے ہیں بھائی اچھے خیال کی طرف ہی کیوں نہ متوجہ ہو جاؤں, ٹھیک ہے متوجہ ہو جائے اگر ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کیفیت میں نہیں ہے ابھی, مطلب اس کے لیے وہ چیز اس نے اس وہ درجہ حاصل نہیں کیا. لہٰذا جب مباح کی گنجائش ہے تو مباح کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے آپ کو بچائیں. حضرت والے نے فرمایا کہ پہلے مدت تو میں اس غلطی میں رہا کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بہت تنگی اٹھائی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت منکشف فرما دی کہ اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ خصوصیت کا حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور دوسرے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھا, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجلس میں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے, اس طرح وہ دونوں حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے اور تبسم فرمایا کرتے. اس سے ثابت ہوا کہ واجبات میں یکساں برتاؤ ضروری ہے, مستحبات میں نہیں. دیکھ لے دو بیویوں میں یکساں برتاؤ لازم ہے, ہاں جی وہ لازم ہے, دل کا معاملہ الگ ہے, آپ سب نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ دل پہ میرا بس نہیں ہے, اگر دل کی جس طرح مائل ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, البتہ اختیار کے ساتھ جو میں کروں گا تو وہ انصاف کا معاملہ ہوگا. تو بات بالکل صحیح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی انصاف فرمایا سب ازواج مطہرات میں, لیکن دل کا معاملہ ظاہر ہے وہ الگ تھا, تو وہ تو ہوتا ہے, وہ ایک فطری چیز ہے. اسی طریقے سے سارے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. اللہ اللہ کے اصحابی فمن احبن تبی حبی احبن فمن ابغضن تبی بغضی ابغضن, تو صحابہ اکرام تو سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. لیکن جس طرح تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض, رسول میں جیسے اللہ تعالیٰ کو بعض زیادہ بعض سے زیادہ ہیں, تو ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحابہ میں بعض سے زیادہ تھے, تو ایسی صورت میں خصوصی معاملہ بعض حضرات کے ساتھ تھا, تو بعض حضرات کے ساتھ بعض معاملات میں بعض طریقوں سے خصوصی معاملہ بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ تخصیصات جو ہیں یہ اگر اس وجوہات کی وجہ سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ جل شانہ معاملہ یہی فرمائیں گے بعد میں ہر ایک کے ساتھ جس کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق معاملہ ہوگا, تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض کے ساتھ ان کے مقام کے لحاظ سے معاملہ فرمایا کرتے تھے. لیکن باقی یہ بات ہے کہ یہ والی بات نہیں ہوا کرتی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کا حق ہو جائے, نہیں اس معاملے میں سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تھا. فرمایا اگر بے اختیار تصور شیخ پیدا ہو جائے تو مذائقہ نہیں بلکہ نافع ہے, ورنہ حق تعالیٰ ہی کا تصور رکھے, کیونکہ وہی مطلوب مقصود اصلی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی جائے گی. تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں, ایک تصور ہے دوسرا شیخ. تصور تکلف سے لفظ ہے, تکلف تکلف کے ساتھ ایک شکل بنانا, ایک تصور بنانا, یہ چیز جو ہے نا مطلب اگر ایسا ہو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے تو اللہ جل شانہ کا ہی کر لے. لیکن اگر خود سے خود آپ کا قلبی خیال آپ کے شیخ کے بارے میں وہ میدان سجا دے, اس کی کوئی اس کا کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے وہ وقتوں میں باقاعدہ, اس لیے اس کو تصور شیخ کہتے ہیں کہ باقاعدہ کروایا جاتا تھا پہلے وقتوں میں. ہمارے بعض اکابر ابھی تک کرواتے ہیں, بعض سلسلوں میں ابھی تک مطلب وہ کراتے ہیں, اور وہ تجربے سے کہتے ہیں کہ شیخ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے کیونکہ شیخ محسوس ہے, لہذا ان کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے. تو وہ تو صحیح ہے, لیکن چونکہ بعد میں مسائل پیدا ہوئے اور وہ مسائل یہ پیدا ہوئے کہ شرک کی طرف لوگ چلنے لگے. ہاں جی, کیونکہ تصور شرک عجیب چیز ہے, شرک کی طرف لوگ چلنے لگے, شرک کی طرف, شرک, کیونکہ تصور شرک کے ساتھ عجیب عجیب کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظام ہے نا اللہ تعالیٰ کا, جس کو شیخ کی طرف توجہ ہو تو بعض دفعہ کسی فرشتے کی صورت میں, شیخ کی صورت میں فرشتہ آتا ہے ان کی مدد کے لیے, وہ اس کو شیخ سمجھنا ہے. ہاں جی, اب اس سے ان کا شیخ کے بارے میں حاضر ناظر ہونے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ شیخ تو حاضر ناظر نہیں ہے. ہاں جی, اگر کسی کو یہ مسئلہ نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ مسائل نہ آتے ہو اور وہ پختہ عقیدہ رکھتا ہو تو ان کے لیے اللہ پاک کی نعمت ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عوام کا ایسا تو اس طرح نہیں ہوتا نا, بھائی کسی کی تربیت ہو جائے تو پھر ہو جائے نا, جس کی تربیت ابھی نہیں ہوئی آپ اس کے امتحان میں کیسے ڈال سکتے ہیں. لہذا اب ہمارے حضرات قصدن نہیں کرتے, قصدن نہیں بتاتے, لیکن اللہ جل شانہ جس کے لیے مناسب سمجھے خود بخود کر لیتے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہمارے شیخ مناشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تصور جو تھا یہ خود بخود ہونے لگا ایک سال. تو اس سے بے احتیاطی ہو گئی تو ان کو تپڑ مار دیا مولانا صاحب. تو ہمیں تو پتہ چل گیا کہ مولانا صاحب اس پہ ناراض ہوتے ہیں, اب مجھے بھی ہونے لگے. تو میں نے کہا اگر مولانا کو نہیں بتاتا ہوں تو بتیاں کیے, بتاتا ہوں تو تپڑ ہے. پھر میں نے سوچا کہ تپڑ کا ہی لگا, کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. تو میں نے حضرت بلکہ میں نماز میں ہونے لگا, یعنی نماز میں ہونے لگا کہ مولانا صاحب میرے ساتھ ہیں, یعنی اس طرح ہونے لگا. تو یہ تو بڑی خطرناک صورت تھی. ہاں جی, میں نے حضرت سے جب یہ عرض کیا تو حضرت نے مبارکباد دی, فرمایا مبارک ہو جو محبت کی وجہ سے اللہ کا شکر. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ ان کو تھپڑ لگائی, میرے ساتھ کیا معاملہ تو بدل بھی جانتے ہیں, لیکن مجھے مبارکباد دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ عقیدہ کی بات, اگر کسی کا عقیدہ گڑبڑ ہو رہا ہو تو اس کو تو روکنا چاہیے, اور اگر کسی کا عقیدہ گڑبڑ نہیں ہو رہا, اس کا عقیدہ پختہ ہے, اس کو سمجھ ہے کہ بھائی یہ تو میرا تصور ہے, ہاں تو ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے. ہاں جی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی خدا نہ خاصا گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے, شیخ نذرانہ اس کو روک لیتا ہے. اب اس کے لیے اللہ پاک کی نعمت ہے, یعنی اس کی نعمت ہے نا, اس کی نعمت ہے بھائی, اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. لیکن اس کو شیخ کو حاضر ناظر سمجھے تو مسئلہ ہو گیا. تو فائدہ تو اس میں ہے لیکن نقصان کا اندیشہ ہے, فائدہ اس میں ہے لیکن نقصان کا اندیشہ ہے. لہذا ہمارے حضرت فرماتے خود سے نہ کرو, خود سے نہ کرو, اگر خود بخود ہونے لگے اللہ کا فضل, اللہ کا فضل, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. ایک بار فرمایا کہ متوسط کی حالت تو اظہار برکیت کسی ہے جو دیکھنے میں تو نہایت خوش منظر ہے, لیکن حالت موجودہ میں سوائے اس کے اور کسی کام کا نہیں کہ بس کاٹ کر بیلوں کو کھلایا جائے, یعنی صرف مویشیوں کا چارہ ہوگا اور بس. برخلاف اس کے منتحی کی حالت اس گیہوں کی کیس کی تھی جو پک کر خشک ہو گیا ہو, دیکھنے میں تو بالکل بے رونق, روکا پیکا, سوکا ساکا ہے, لیکن اس میں دانہ پڑا ہوا ہے اور غلہ بھرا ہوا ہے جو کاش کا اصلی مقصود ہے. جب چاہو اس سے غلہ حاصل کرو اور غذا کے کام میں لیاؤ, جن انسان کی غذا ہے. اسی طرح متوسط دماغ کی سیاحتی ہوتی ہیں جو عام نظر میں بہت باوقت ہوتی ہیں اور بزرگی کی علامت سمجھی جاتی ہیں. برخلاف اس کے منتحی کو کیفیات سے بظاہر بالکل خالی نظر آتا ہے لیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیسی منتقل مثال. اصل میں ہوتا یہ ہے, انسان ابتدا میں جب مبتدی ہوتا ہے تو وہ اپنے نفسانی کیفیت سے متاثر ہوتا ہے. مثلا اس کو کوئی تکلیف آئے تو رو رہا ہے, اگر اس کو کوئی خوشی ہے تو ہنس رہا ہے, کوئی طلب ہے تو مانگ رہا ہے, اور کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو روکتا ہے. ابھی نفسانی کی کیا تو انسان ہر ایک انسان میں ہے, فطری چیزیں, نہ گناہ ہے نہ ثواب, ٹھیک ہے نا, ایک انسان ہے بس, نہ گناہ ہے نہ ثواب, مطلب اس کا وہ فطری چیز ہے. متوسط شخص جب ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کو بھی پرواہ نہیں کرتا, اس کو غم ہوتا ہے تو غم کبھی پرواہ نہیں کرتا, وہ ایک مگن رہتا ہے. جیسے کوئی کسی کو نشہ ہو, ہاں اگر اس کو کوئی حاجت ہے تو اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے, اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, او ہو فلاں کا بیٹا مر گیا دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں, ہاں فلاں کی شادی ہو رہی ہے وہ دیکھے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہے, فلاں نے اپنی بیوی کو 5 سال تک منہ نہیں لگایا, یہ بزرگی کی علامت ہے لوگوں کے نزدیک. ہاں جی, اچھا اب یہ جو ہے نا یہ ہوتی ہے متوسط کی بات ہے, جو ابھی راستے میں وہ ان کیفیات کا متاثر ہوتا ہے. ابھی اس کو مقصود حاصل نہیں ہوا, مقصود حاصل کرنے کا راستہ حاصل ہوا ہے جس کے یہ کچھ اثرات ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ متوسط ہے. جس وقت وہ منتحی ہو گیا اب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے نہیں روتا, بلکہ وہ عاجزی کی وجہ سے روتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں روؤں. کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ والی بات کہ کیا میں اللہ کے سامنے پہلوان بن جاؤں, ہاں. اور جب اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کو بیان کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اصرار ہے اس پر, بلکہ اس لیے کہ فاما بن مطلب کا فہاد اللہ کا حکم ہے, لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہے. اس طریقے سے بیوی کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اولاد کا بھی حق ادا کر رہا ہے پھر. ہاں، اور جس وقت وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے تو اس کو مانتا بھی نہیں ہے. مطلب یعنی جو اللہ کا نظام ہے اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے، یہ منتہی کی بات ہے. اب بظاہر تو منتہی اور مبتدی ایک جیسا ہے، یہ بھی روتا ہے، یہ بھی روتا ہے، یہ بھی ہنستا ہے، یہ بھی ہنستا ہے، یہ بھی تکلیف میں بلبلاتا ہے، وہ بھی تکلیف میں بلبلاتا ہے. ہاں، وہ بھی بیوی کے پیچھے پڑ رہا ہے، یہ بھی بیوی کے پیچھے پڑ رہا ہے. مطلب یہ کہ بظاہر ایک جیسے نظر آ رہا ہے، لیکن لہٰذا منتہی کو لوگ مبتدی کی کیٹیگری میں ڈال لیتے ہیں. منتہی کو لوگ مبتدی کی کیٹیگری میں ڈال لیا تو ان سے متاثر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے پی رہے اور یہ کیسے شیئر، یہ کیسے وہ ہے، مطلب بزرگ ہے. ہاں، ان کو اس میں بزرگی نظر نہیں آتی. لیکن جو الحق ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے، وہ کہتے یہ ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ اصل کیا ہے. ہاں جی، اصل کیا ہے؟ تو یہ جو بات ہے کہ جو متوسط ہوتا ہے اس سے عوام کو متاثر ہونا، یہ بھی ٹھیک ہے، متاثر چیز ہے. اور مبتدی کا اور منتہی کا ایک جیسے نظر آنا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن منتہی منتہی اور مبتدی مبتدی ہے. یہ جو فرماتے ہیں کہ عارف کی دو رکعت نمازیں غیر عارف کی لاکھوں رکعتوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی، عارف اندر ملا ہوا ہے اللہ کے ساتھ. ہاں، وہ تو ایک چیز اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو کہاں وہ، کہاں جو دوسرا، جو کہ جس کو مزہ مطلوب ہے، کسی کو مزہ مطلوب ہے، کسی کو کچھ اور مطلوب ہے، کسی کو کچھ اور مطلوب. ابھی وہ چیزوں میں پنسے ہوئے. تو جو عارف ہوتا ہے وہ حق ادا کرتا ہے اللہ جل شان کے احکامات کا، اس کے مطابق. بظاہر وہ کچھ نظر نہیں آتا، بظاہر وہ کچھ نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں پر بھی شک ہوا اور لوگوں نے کہا کہ کیسے پیغمبر ہے، حالانکہ یہ تو جو ہے نا بازاروں میں بھی کرتے ہیں اور یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو شادی بھی کرتے ہیں، کیسے پیغمبر ہیں؟ ان کے خیال میں پیغمبر اور فرشتہ ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاں جی، قرآن میں ہے بھی. ہاں، کہ مطلب یہ کہ حالانکہ فرشتہ آ جائے تو فرشتہ اس کام کو نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتہ انسان کا جذبات کو جانتا ہی نہیں. انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جس کے اوپر جو چیز گزری ہوتی ہے وہی دوسرے کا خیال بھی کر سکتا ہے. ہاں جی، اب ایک روزے دار کا، روزے کا فرشتہ کیا معلوم کر سکتا ہے کہ اس کو تو اس کی حاجت ہی نہیں. ہاں جی، لیکن پیغمبر کو تو ہوگا، کیونکہ اس کا پتہ ہے وہ پیغمبر ہے، وہ تو انسان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ پیغمبروں کا جو مقام بشریت کے ہوتے ہوئے ان کا، بشریت کو ہوتے ہوئے قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو مثلکم ہے، اب دیکھ لیں، ایک وہ لوگ جو مثلکم سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جیسے ہم میں ایسے پیغمبر ہے، تو انتہائی درجے کی حماقت والی بات ہے. یہاں پر قل انما انا بشر مثلکم سے مراد یہ کہ دیکھو جو تمہارے حالات ہو میرے حالات بھی میرے حالات بھی ہیں، میں بھی انہیں احساسات، میں بھی ان تمام ماحولوں میں، ان چیز تمام چیزوں کے اندر ہوں، لیکن مجھے میرے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے. پھر ان نمانا بشر میں تم یوں ہائے لئی انما الہکم الہ واحد، یہ جو وہی والی بات ہے، اصل میں پیغمبر کا جو مقام ہے اسی سے بنتا ہے کہ بشر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ قائم ہے اور اللہ سے لے رہے اور مخلوق کو دے رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر پیغمبر کی پہچان ہوتی ہے، پھر پیغمبر کو انسان حقیقت کے نظروں سے دیکھ سکتا ہے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ وہی والی بات ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں شور کرتے ہیں کہ شاید یہ نعوذ باللہ میں ظالے کا گرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیان کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہو جائے گی، اور اس وجہ سے لوگ پھر اپنی طرف سے کچھ جیسے سایہ نہیں تھا کہ بندو شاید تھا نہیں تھا، اس پہ کیوں بات کرتے ہو، اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے انسان مان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سایہ کے اوپر آپ کا کیوں وہ پنس گیا؟ ہاں، سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گاتے تھے جس طرح ہم گاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ تمام ضروریات جو انسانی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی تھی، اس کے ساتھ ضرور تھی، لیکن وہ اس دائرے میں، دائرے کے اندر اندر. اب یہ والی بات کہ جب ہم نے یہ مان لیا تو بس ٹھیک ہے ماننا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص نہیں ہے, جیسے امی ہونا نقص نہیں ہے, حالانکہ باقی لوگوں کے لیے نقص ہے. صلی اللہ علیہ نبی امی, بس یہ جناب نقص یہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو پورا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطیہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا. یہی تو عظمت ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا براہ راست اللہ کی طرف سے تھا, ہمارا میں تھا اللہ رما, جو بھی تھا اللہ کی طرف سے تھا, جو بات کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی. لہذا یہ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله عليه وسلم.